لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبوب فيهما كثير من الناس صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم رمضان کے مبارک مہینے میں رحمت کے اشرے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اپنے گھر میں بیٹھنے اور اپنی عبادت میں لگے رہنے کا موقع اور توفیق عطا فرمائی. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے, یہ اللہ کا بہت بڑا احسان, اس کی بڑی نعمت ہے کہ اس نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے اپنے گھر میں بیٹھنے کا موقع نصیب فرمایا. ورنہ اللہ کی توفیق اور اللہ کی رضا شامل نہ ہو اور اللہ کے گھر میں رحمت کے لمحے میں بیٹھنا مقدر نہ ہو تو ہم ہزار چاہیں اور اللہ اگر نہ چاہے تو ہم خدا کے گھر میں بیٹھ نہیں سکتے. یہ خدائی فیصلہ ہے, یہ اللہ کی طرف سے ہمارے اور آپ پر ایک خدائی کرم ہے, اللہ کا ایک بہت بڑا احسان ہے. اس لیے ہم اور آپ اپنے یہاں جمع ہونے کو اور بیٹھنے کو بہت غنیمت سمجھیں اور اللہ کی بڑی نعمت سمجھ کر اللہ کے گھر میں رہیں. اور اس نعمت کا شکریہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے گھر میں اپنے آپ کو مشغول رکھیں اللہ کی یاد میں, اللہ کے ذکر میں, تلاوت میں, نماز میں, تسبیحات استغفار میں اپنے آپ کو مشغول رکھنا, یہ اللہ کی اس نعمت کی قدردانی اور اس کا شکر ہے. یہ جو کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو نعمت عطا فرمائی اس نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے, تو شکر کا تعلق صرف زبان سے نہیں ہے کہ انسان اپنے اللہ کا زبان سے شکر کرے, بلکہ اصل شکر یہ ہے کہ اللہ نے بندے کو جو نعمت جس انداز کی دی ہے بندہ اس نعمت میں اپنے آپ کو اسی طرح لگائے, اس نعمت کا جو حق ہے اس حق کو ادا کرنا, یہی اس کا شکر ہے. اللہ رب العزت نے علم عطا فرمایا تو علم کا شکر یہ ہے کہ انسان علم کے پھیلے پھیلانے میں لگا رہے. اللہ نے مال اگر دیا ہے تو مال کا شکر یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں انسان مال کو خرچ کرتا رہے. تو شکر کا تعلق صرف اور صرف زبان سے نہیں ہے, بلکہ شکر کا تعلق انسان نے جو نعمت انسان کو دی ہے اس نعمت کا جو حق ہے اس حق کو ادا کرنا, یہی اس کا شکر ہے. اللہ نے ہمیں فارغ وقت، وقت کو فارغ کر کے اپنے گھر میں اللہ نے جمع ہونے کا موقع دیا، یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے. اس نعمت کا حق یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اسی نعمت میں لگائے رکھیں، مشغول رکھیں، غفلت میں نہ رہیں. امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے سامنے 400,800 حدیثیں تھیں، 400,800 حدیثیں. ان 400,800 حدیثوں میں امام ابو داؤد فرماتے ہیں کہ 4 حدیثیں بطور خاص ہم نے منتخب کی ہیں کہ جس نے ان 4 حدیثوں پر عمل کر لیا اس نے گویا 408,800 احادیث پر اس نے عمل کر لیا. جس نے اپنی زندگی میں 4 حدیثوں کو، 4 حدیثوں کو اپنی زندگی میں قابل عمل بنا لیا، اس حدیث کے تقاضے، اس حدیث کے منشا کو اپنی زندگی میں اس نے شامل کر لیا، تو گویا اس نے میرے سامنے جو احادیث کا ذخیرہ 408,000 ہیں اس تمام پر اس نے عمل کر لیا. اور جس نے اس پر عمل کیا گویا پوری شریعت پر اس نے عمل کر لیا. ان 4 حدیثوں کو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے شمار کیا ہے. پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات، کہ جس انسان نے انما الاعمال بالنیات، ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، اس حدیث کے تقاضے کو جس نے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا اور اپنے ہر عمل میں اخلاص، للہیت، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی، اس کو اس نے اپنا مقصد بنا لیا، تو انما الاعمال بالنیات. دوسری حدیث من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، دوسری حدیث کا حصہ ہے کہ انسان کے ایمان، اس کے اسلام کے بہتر ہونے اور اچھے ہونے، کسی بھی انسان کے اسلام اور اس کے ایمان کے اچھے ہونے، بہتر ہونے کی پہچان یہ ہے کہ انسان لا یعنی چیزیں، بے فائدہ چیزیں، بے کار چیزیں اس کو چھوڑ دے. ترکہ ما لا یعنی، ہی ایسی چیزوں کو چھوڑ دے جو لا یعنی ہے، جس سے کوئی فائدہ نہیں. تین طرح کی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں، ایک تو وہ جو فائدہ مند ہے، ایک وہ جو نقصان دہ ہے، ایک تو وہ جو فائدہ مند ہے اور ایک وہ جو نقصان دہ ہے. ہر عقل والا انسان فائدہ مند چیزوں کو پسند کرتا ہے، نقصان والی چیزوں کو چھوڑتا ہے، مگر شریعت کی نگاہ، اللہ اس کے رسول کی نگاہ یہاں پہ جاتی ہے کہ تیسری ایک چیز ہے جو لا یعنی ہے، بے فائدہ ہے، اس کے استعمال کرنے سے نہ کوئی فائدہ نہ نقصان، بلکہ وہ بے فائدہ ہے. کہتے ہیں بے فائدہ جو چیزیں ہیں انجام اور حقیقت کے اعتبار سے، وہ بے فائدہ چیزیں، لا یعنی چیزیں بھی تمہارے حق میں نقصان دہ ہے، اس کا نقصان تم کو پہنچے گا. تو انسان کے اسلام کے اچھے ہونے کی پہچان کہ لا یعنی چیزوں کو چھوڑ دے. اب یہ لا یعنی چیزیں کیا ہیں؟ انسان بیٹھا ہوا ہے اور اپنے ہاتھوں سے یوں یہ کر رہا ہے، یہ ایسے اپنے ہاتھوں سے کر رہا ہے، زمین کو دے رہا ہے، یا بلا فائدہ باتیں کر رہا ہے، وہ باتیں جو ناجائز نہیں ہیں، بلا وجہ کی باتیں، وقت پاس کرنے کے لیے، آپ کہاں سے آئے، کتنی دیر میں آئے، کتنے ٹائم سے آئے، کتنا وقت لگتا ہے، آپ کے کیا راستے ہیں، جس کا ہمیں کوئی تعلق نہیں ہے، ایسے لا یعنی بے فائدہ دوسرے ساتھیوں سے سوال کرنا اور ان باتوں میں لگے رہنا اور باہر کے ان حالات کے بارے میں باتیں کرنا کہ جن حالات کا تعلق ہم سے نہیں ہے اور ہم سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، ایسے باہر کے حالات کا تذکرہ کرنا یا اپنے ساتھی ایسی باتیں کرنا جس کا کوئی فائدہ ہمارا یا ان کا نہیں ہے، ایسی باتوں میں لگا رہنا یہ بے فائدہ ہے۔ تو انسان اگر چاہتا ہے کہ اپنے اسلام و ایمان کو اللہ کی نگاہ میں خوبصورت بنائے، تو اس کا آسان سا طریقہ یہ ہے کہ جو لایعنی چیزیں ہیں اس کو چھوڑ دے۔ اب آپ دیکھیے کہ لایعنی چیزیں، بے فائدہ عمل، بے فائدہ کام یا بے فائدہ اور لایعنی بات کو چھوڑنا، یہ ایسی چیز ہے جس میں کوئی محنت بھی نہیں، جس میں کوئی مجاہدہ بھی نہیں، جس میں ہمارا کوئی وقت بھی نہیں لگتا، جس میں نہ ہمارا بدن تھکتا ہے، بات کرتے کرتے تو بدن تھک سکتا ہے، بے فائدہ کام کرتے کرتے تو انگلی تھک سکتی ہے، لیکن شریعت نے ایسی چیز کو حسن کا، خوبصورتی کا ذریعہ بنایا ہے کہ جس چیز میں انسان کو چھوڑ دینا ہے، تب ظاہر ہے کہ بے فائدہ باتوں کا چھوڑ دینا، بے فائدہ کام میں لگے رہنے کو چھوڑ دینا، یہ انسان کے لیے کتنا آسان ہے۔ تو آج پتہ چلا کہ اگر ہم اپنے ایمان کو، اسلام کو اگر خوبصورت بنانا چاہتے ہیں اور اس کو منور اور روشن کرنا چاہتے ہیں، تو بڑا آسان سا طریقہ یہ ہو گیا کہ ہم اپنی زبان کو بے فائدہ باتوں سے روک رکھیں، یہ اسلام و ایمان کو بہتر بنانا، اپنی آنکھوں کو بے فائدہ دیکھنے، اپنے کان کو بے فائدہ باتوں کے سننے سے بچائے رکھنا، یہ گویا اپنے ایمان و اسلام کو بہتر بنانا ہے۔ تو دو چیزیں ہو گئی، دو روایت ہو گئی، ایک تو انما الاعمال بالنیات، اور ایک من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، اور تیسری چیز آپ نے فرمایا کہ الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات، کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو چیزیں حلال ہیں وہ بالکل واضح ہیں، بالکل واضح ہیں، حرام ہیں، حرام لعینہ ہے کہ حرام لغیرہ ہے، مکروہ تحریمی ہے کہ مکروہ تنزیہی ہے، تمام چیزیں جو حلال ہیں وہ حلال چیزیں بھی واضح ہیں، اور جو حرام چیزیں ہیں وہ حرام چیزیں بھی بالکل واضح ہیں، کون سی چیز کس درجے میں حرام ہے وہ، البتہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مشتبہ ہیں، جس کے بارے میں ابھی شک اور شبہ ہے کہ اس کو حلال سمجھیں یا اس کو حرام سمجھیں۔ اس کا یہ مطلب بالکل نہیں کہ شریعت کی نگاہ میں وہ ابھی بھی مشتبہ ہے، ابھی بھی مشکوک ہے، ابھی بھی شریعت کی نظر میں اس پر شک ہے، نہیں، بلکہ ہمارے اور آپ کے حق میں کوئی ایسی چیز آ سکتی ہے جو ہمیں اور آپ کو معلوم نہیں کہ یہ حلال ہے کہ حرام۔ یہ عوامی انداز سے تشریح ہے کہ ہمیں اور آپ کو معلوم نہیں ہے کہ یہ چیز ہمارے حق میں یہ حلال ہے یہ حرام۔ کوئی پرندہ آ گیا، کسی جانور کا گوشت آ گیا، کسی ایسے جانور کا جو عامتاً آپ نہیں کھاتے، یا کوئی چیز آپ کے گھر میں کوئی چیز کسی نے رکھ دیا اور وہ چلا گیا، اب شبہ ہے کہ وہ بندہ اس چیز کو بھول کر گیا یا ہمیں دے کر گیا، لایا تھا میرے واسطے، ہمارا دوست تھا، لایا تھا میرے واسطے، تو ہو سکتا ہے کہ کہنا بھول گیا اور مجھے ہدیہ کر کے گیا، کہہ نہیں سکا، یا تھا اسی کا، وہ اس کو لے جانا تھا مگر وہ بھول گیا، تو اب چونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے اس کے بارے میں، اس لیے ہمارے حق میں یہ مشتبہ بن گیا، یہ شبہ ہو گیا۔ تو اب یہ چیز ہمارے لیے حلال ہے کہ حرام ہے، ورع، تقوی، احتیاط یہ ہے کہ ہم اس کے بارے میں احتیاط کریں۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمارے اور آپ کے حق میں وہ چیزیں مشتبہ ہو سکتی ہیں، تو ایسی چیزوں کو انسان چھوڑ دے جب تک اس کے بارے میں یقین حاصل نہ ہو جائے کہ یہ ہمارے لیے حلال ہے یا حرام۔ چوتھی چیز آپ نے فرمائی کہ یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، انسان کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہوتا جب تک کہ جو چیز انسان اپنے لیے پسند کرتا ہے اسی طرح کی چیز دوسروں کے لیے پسند کرے، جو باتیں ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی بات دوسروں کے لیے پسند کرے۔ اب دیکھیں اس کا پہلا درجہ، ہم اپنے لیے تعریف کو پسند کرتے ہیں، اپنے لیے عیب کو، اپنے لیے مذمت کو، اپنے لیے غیبت کو پسند نہیں کرتے، ہر انسان کی فطرت ہے کہ ہمارے بارے میں کوئی اچھا کہے، ہمارا کوئی عیب بیان نہ کرے، ہماری کوئی غیبت نہ کرے۔ تو جس طرح ایک انسان اپنے حق میں پسند کرتا ہے کہ میری کوئی یا تو تعریف کرے، میری اچھائی بیان کرے، میری کوئی غیبت نہ کرے، میرا کوئی عیب نہ تلاش کرے، اسی طرح آپ بھی دوسروں کے حق میں یہی پسند کیجئے کہ آپ نہ کسی کے عیب کو تلاش کیجئے، نہ آپ کسی کی غیبت کیجئے۔ یہ تو بڑے ہی عجیب یک طرفہ معاملہ ہے، اور یہ کم فہمی ہے کہ انسان اپنے حق میں جو تعریف کو تلاش کرے اور اس بات کو پسند کرے کہ میری کوئی غیبت نہ کرے، اور وہی بندہ دوسرے کی غیبت بھی کرتا ہے، زبان سے عیب جوئی بھی کرتا ہے، یہ تو بہت عجیب سی بات۔ اس لیے کہا کہ یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی چیز اپنے بھائی کے لیے پسند کرتا ہو۔ ایک انسان چاہتا ہے کہ مجھے اچھا سے اچھا علم آ جائے تو دوسروں کے لیے تمنا ہو کہ اس کو بھی اچھا علم آ جائے، ایک انسان چاہتا ہے کہ مجھے نیکیوں کے بہترین مواقع ملے تو وہ چاہے کہ دوسروں کو یہ موقع مل جائے، ایک انسان چاہتا ہے کہ تجارت میں کسی کی اچھی تجارت ہو تو ہماری اچھی تجارت ہے تو دوسرے کی بھی اچھی تجارت ہے۔ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے بڑا عجیب نقطہ یہاں پہ لکھا ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ بڑا مشکل ہے، یہ بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے کہ انسان جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی چیز دوسروں کے لیے پسند کرے، یہ بڑا مشکل ہے۔ ملا علی قاری کا بڑا عجیب جملہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ مشکل نہیں بہت آسان ہے، ہاں مشکل اس کے لیے ہے جو تنگ دل ہو، جس کا دل تنگ ہوگا اس کے لیے تو مشکل ہے، لیکن جس کا دل وسیع ہے، جس کا دل کشادہ ہے، جو وسعتِ ظرفی رکھتا ہے، جو ہر ایک کے لیے اپنے دل میں خیرخواہی کا جذبہ رکھتا ہے، تو اب اس کے دل میں جیسے اپنے جن چیزوں کو پسند کرتا ہے، فراخی کو پسند کرتا ہے، روزی کی کشادگی کو پسند کرتا ہے، علم کی وسعت کو پسند کرتا ہے، اور ہر طرح کی برکت کو پسند کرتا ہے، تمام تعریف کی چیزوں کو پسند کرتا ہے، اسی طرح اگر کشادہ ظرف ہے، کشادہ دل ہے، تو انسان دوسروں کے حق میں بھی ان چیزوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ چار چیزیں ہو گئی جن کے بارے میں امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے 408,000 حدیثوں میں سے 4 حدیثیں منتخب کی ہیں، ان چاروں کا مضمون ذہن میں رکھیے کہ ایک تو اخلاص والی روایت، کہ انسان کے عمل کا دار و مدار اخلاص للہیت، اللہ کی رضا، اور ریا سمع دکھلانے سے بچنا، اور دوسری روایت ایسی چیزوں کو چھوڑنا جو بے فائدہ جو لا یعنی ہے، اور تیسری روایت جو چیزیں ہمارے حق میں شبہے والی ہیں ان سے بچنا۔ ظاہر ایک مومن شبہے والی چیز سے بچے گا تو جو چیزیں یقینی طور پر اس کو معلوم ہے کہ یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہیں، اس سے بدرجہ اولا انسان بچے گا، غیبت سے بدرجہ اولا بچے گا، آنکھوں کو غلط دیکھنے سے بدرجہ اولا بچے گا، غیبت سننے سے بدرجہ اولا بچے گا، بدگمانی سے انسان بدرجہ اولا بچے گا۔ تو مشتبہ چیزوں سے جب بچے گا تو حرام چیزوں سے بدرجہ اولا بچے گا۔ یہ تین روایتیں، اور چوتھی روایت یہ ہے کہ اپنے لیے جو پسند کرتا ہے وہی دوسروں کے حق میں پسند کرے۔ ان چاروں مضمون کو، ان چاروں باتوں کو اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو یقین ہوگا کہ اپنی شریعت جو 23 سال میں نازل ہوئی ہے، اور 23 سال میں قرآن اور احادیث مبارکہ کے ذریعے جو ہماری شریعت جو مدون ہوئی ہے، جو شریعت ہمیں ملی ہے، ان تمام کا خلاصہ ان چار چیزوں میں آ جاتا ہے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے ہیں اور بڑے صاحب نسبت اور صاحب علم انسان تھے، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں چار باتوں کی طرف اشارہ ہے، چار باتوں کی طرف اشارہ ہے۔ پہلا اشارہ کہ انسان کی پیدائش اور انسان کے دنیا میں آنے کا مقصد عبادت ہے، مقصد تخلیق، مقصد تخلیق، اور کہہ سکتے ہیں کہ مقصد کائنات، اس دنیا کے بنانے کا مقصد، انسانوں کے پیدا کرنے کا مقصد عبادت ہے. فرماتے ہیں پہلی روایت انما الاعمال بالنیات میں، پہلی روایت انما الاعمال بالنیات میں تصحیح عبادت کی طرف اشارہ ہے. تصحیح عبادت، عبادت کی تصحیح، کہ تمہارا مقصد عبادت ہے، تم عبادت میں لگے ہوئے ہو، اب دیکھو کہ تم اپنے مقصد میں پورے طور پہ کامیاب ہو یا نہیں. تو مقصد میں پورے طور پہ کامیابی کی علامت اور مقصد میں پورے طور پہ کامیابی کی پہچان یہ ہے کہ تمہاری عبادت صحیح صحیح انداز میں ہو رہی ہے یا نہیں. اور عبادت کے صحیح ہونے کا انداز دیکھ لو انما الاعمال بالنیات، کہ تمہارے عمل کا جو رخ ہے، تمہارے عمل کرنے کا جو جذبہ ہے، تمہارے عمل کرنے کی جو نیت ہے، تمہارے عمل میں رہنے کا جو اندر کا جو ولولہ ہے، یہ اندر کا ولولہ، یہ اندر کا جذبہ، یہ اندر کا ارادہ کیسا ہے. یہ تو نہیں ہے کہ بازو والا دیکھ رہا ہے کہ بڑا لمبا سجدہ کر رہا ہے، بازو والا دیکھ رہا ہے کہ بہت اچھی تلاوت کر رہا ہے. یہ جذبہ ہے، یہ دوسروں کا ارادہ، دوسروں کا خیال آنے نہ پائے. تو پہلی روایت کا منشا اور پہلی روایت کا مقصد تصحیح عبادات، تصحیح عبادات. پھر فرماتے ہیں دیکھو، انسان کو عبادت کے خاطر دنیا میں بھیجا گیا، اور ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک عمر دی ہے، ہر انسان کو اللہ نے ایک زندگی دی ہے، ایک عمر دیا ہے، اللہ نے ایک موقع دیا ہے. تو اب کہا کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، کہ انسان کے اسلام کے اچھے ہونے، اسلامی اعمال کے اچھے ہونے اور اسلام کے اچھے ہونے کی پہچان یہ ہے کہ ایسی چیزوں کو زندگی میں چھوڑے جو لا یعنی ہے. فرماتے ہیں اس روایت میں، اس روایت میں اپنی زندگی اور اپنے اوقات، اپنی زندگی اور اپنا وقت، اپنی زندگی اور اپنے وقت کی حفاظت کی طرف اشارہ ہے کہ تمہیں بنایا گیا ہے عبادت کے لیے، اس عبادت کے لیے تمہیں زندگی اور وقت دیا گیا ہے، اب اس وقت کی حفاظت ہونی چاہیے. اور وقت کی حفاظت اس انداز میں کہ جو چیزیں تمہارے حق میں بے فائدہ ہے ایسی چیزوں سے بھی بچو. تو جب ایک انسان بے فائدہ چیزوں سے بچے گا اور اپنی زندگی کو بے فائدہ چیزوں سے بچائے گا، تو وہ بندہ اپنی زندگی اور اپنے اوقات کو نقصان دینے والی چیزوں سے درجہ اولا بچائے گا. تو گویا دوسری روایت میں حفاظت اوقات، اپنے اوقات کی حفاظت کی طرف اشارہ ہے. اور تیسری روایت میں اجتناب معاصی، اجتناب معصیت. شریعت میں دو حصے ہیں، ایک کو آپ معمورات کہتے ہیں اور ایک کو آپ منکرات کہتے ہیں، ایک کو آپ معروفات کہتے ہیں، ایک کو آپ معاصی کہتے ہیں. شریعت کے دو حصے ہیں، ان دونوں حصوں میں ایک تو عبادت آ گئی اور ایک ہے معصیت، منکرات. تو کہا کہ جب انسان شبہے والی چیزوں سے بچے گا تو جو حرام چیزیں ہیں، ناجائز چیزیں ہیں، اس سے تو انسان بدرجہ اولا بچے گا. اور حرام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مردہ حرام ہے، مردار کا گوشت حرام ہے، شراب حرام ہے، نہیں، یہی چیزیں نہیں. جو چیزیں گناہ کے قبیل سے ہیں، جو چیزیں گناہ کے قبیل سے ہیں، وہ تمام چیزیں، تمام چیزیں حرمت میں، حرام میں شامل ہیں. لہذا بلکہ بعض لوگوں نے یہاں تک کہا کہ ترک صلاح، نماز کا چھوڑنا، یہ بھی اس میں شامل ہے، روزے کا چھوڑنا، یہ بھی اس میں شامل ہے. اس لیے کہ جو چیزیں فرائض ہیں اس کا کرنا فرض اگر ہے تو اس کا چھوڑنا حرام ہے. لہذا جب ایک مومن مشتبہ چیزوں سے بچے گا تو حرام چیزوں سے بدرجہ اولا بچے گا. تو تیسری روایت میں وہ اشارہ ہے اس بات کی طرف، اجتناب معصیت کی طرف. اور چوتھی روایت میں انسان کو عبادت کے لیے بھیجا گیا اور انسان کو زندگی دی گئی ہے اور انسان کے سامنے بہت ساری جائز ناجائز چیزیں ہیں، اور پھر انسان رہے گا انسانوں کے درمیان، انسان رہے گا انسانوں کے درمیان، وہ جنگل میں نہیں رہے گا، تو انسانوں کے درمیان انسان کس طرح رہے؟ کہا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ اپنے لیے جو پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو۔ ظاہر بات ہے، اب یہاں دیکھیں، انسان اپنے لیے پسند کرتا ہے راحت کو، انسان اپنے لیے پسند کرتا ہے خوشحالی کو، فراوانی کو، عزت کو، انسان اپنے ذلت کو، رسوائی کو، شرمندگی کو اور غیبت کو پسند نہیں کرتا، فقر و فاقہ کو پسند نہیں کرتا۔ تو اب ایک انسان کی جب یہ خوبی ہوگی تو ظاہر ہے کہ گھر کے تمام افراد کے لیے وہی پسند کرے گا، پڑوسی کے لیے وہی پسند کرے گا، احباب دوست کے لیے وہی پسند کرے گا، اجنبی کے لیے وہی پسند کرے گا۔ تو ظاہر بات ہے جب دل اتنا کشادہ ہوگا، اتنا کشادہ ہوگا، تو پھر آپس میں نہ اختلاف ہوگا، نہ آپس میں حسد ہوگا، نہ آپس میں کینہ ہوگا۔ تو دل کی جو بیماریاں ہیں ان دل کی بیماریوں سے انسان نے آپ کو محفوظ بنا لے گا۔ اس طرح شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں در حقیقت چار بنیادی اصول اور چار بنیادی نکات زندگی شامل ہیں، اس لیے چاروں روایت بڑے اہم۔ اس روایت کو سنانے کا منشا اور مقصد یہ ہے کہ جو چار روایتیں ہم نے آپ کو سنائی، ان میں ایک روایت ہے ترک ہو مالا یعنی ہے، ایسی چیزوں کو چھوڑ دینا کہ جو چیزیں ہمارے حق میں بے فائدہ ہیں۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان اپنی زبان سے جو بات کرتا ہے وہ تین طرح کی بات اس کی زبان سے نکلتی ہے۔ ایک تو وہ بات جو فائدہ مند ہے، انسان ذکر کرتا ہے، دین کی باتیں کرتا ہے، کسی کی رہنمائی کرتا ہے، بھلائی کی باتیں کہتا ہے، ہمدردی کی باتیں کرتا ہے، دعائیں کرتا ہے۔ تو ایک تو زبان سے وہ باتیں ہیں جو انسان کے حق میں مفید ہیں، نمبر دو انسان کی زبان سے وہ باتیں جو خود اس انسان کے حق میں بہت مضر ہیں، نقصان دہ ہیں، اور وہ ہے غیبت ہے، چغلی وغیرہ، گالم گلوچ ہے۔ اور تیسرے نمبر فرماتے ہیں کہ وہ باتیں جو بے فائدہ ہیں، جو نقصان دہ ہیں۔ امام غزالی کا کہنا یہ ہے کہ شرعی اعتبار سے اس کو بے فائدہ کہا گیا، اس لیے کہ ناجائز اور حرام کے درجے میں نہیں ہے، مگر انجام اور معال کے اعتبار سے، انجام کے اعتبار سے یہ انسان کے حق میں سب سے زیادہ مضر ہے، نقصان دہ ہے۔ کیوں؟ پہلا نقصان فرماتے ہیں کہ بکواس اور بنا فائدہ باتوں کے کرنے کا پہلا نقصان کہ اتنا وقت آپ کا ضائع ہو گیا، اتنا وقت آپ کا بیکار چلا گیا، پہلا نقصان۔ دوسرا نقصان فرماتے ہیں، اس کو اور غور سے سنیں، کہ جب انسان بے فائدہ باتیں کرتا ہے تو اس بے فائدہ باتوں کے ذریعے گویا آپ نے اپنے کندھے پر بیٹھے ہوئے فرشتے کو لکھنے پر مجبور کر دیا، اور اپنے کندھے پر بیٹھے ہوئے فرشتے کو تھکا دیا۔ اس لیے کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید کے بارے میں ایک قول یہی ہے کہ فرشتہ ہر بات لکھتا ہے، صرف نیکی کی باتیں، صرف گناہ کی باتیں لکھتا ہو ایسا نہیں، انسان کی زبان سے جو نکلتا ہے وہ تمام باتوں کو لکھتا ہے۔ گویا اللہ کی ایک مخلوق، رحمت والی مخلوق، فرشتہ، اس کو بلا مقصد، بلا فائدہ آپ نے لکھنے پہ مجبور کر دیا، اور لکھا کے آپ نے اس کو تھکا دیا۔ تو گویا آپ نے اپنے رفیق کو، اپنے ساتھ رہنے والے فرشتے کو بلا وجہ تھکایا، یہ کوئی اچھی سی بات نہیں ہے۔ اور تیسری بات کہ بکواس اور بلا فائدہ باتوں کے ذریعے آپ کے دل کا جو نور ہے، آپ کے دل میں جو نورانیت ہے، آپ کے دل پر جو ایک روحانیت ہے، آپ کے دل میں جو ایک اندفاق، ایک انشراح، ایک خوشی، ایک نور کی چمک آپ کے دل پر ہے، جس سے آپ کا دل ہلکا معلوم ہوتا ہے، دلوں کے اندر ایک عجیب قسم کی خوشیاں محسوس ہوتی ہیں، تو فرماتے ہیں کہ دل کا اندفاق اور دل کا انشراح اور دل کا وہ نور نور اور دل کی وہ روشنی ختم ہو جاتی. یہ کتنا بڑا نقصان ہے کہ انسان اگر باتوں میں لگا رہے تو اس بات کے لگنے کا اس اثر اس کے قلب اس کے دل پہ پڑتا ہے, یہ بہت بڑا نقصان ہے. تو پوری باتوں کا خلاصہ کہ ہم اور آپ یہ نہ سمجھیں کہ مسجد میں رہ کر الحمدللہ گناہ سے اللہ کے فضل سے بچیں گے ہی, لیکن اب بکواس بلا فائدہ باتیں ادھر ادھر کے تذکرے ادھر ادھر کے تبصرے باہر کے ماحول اپنے علاقوں کے الیکشن اپنے علاقوں کی چیزیں ان کا تذکرہ کرنا جس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے, ایسی چیزوں کے تذکرے کر کے اپنے قیمتی لمحات کو رحمت کے قیمتی لمحوں کو ہم ضائع نہ کریں, دل کے نور کو ہم بجھانے کی کوشش نہ کریں, دل پر ظلمت لانے کی کوشش نہ کریں. اس بات کی کوشش ہو کہ ہمارا یہ وقت پورے طور پر اللہ کی یاد میں لگا رہے. آپ سوچیں ذرا, ابو عثمان باقلانی رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں, ہر دم اور ہر لمحہ وہ عبادت میں اطاعت میں اور کسی نہ کسی فائدے کے کام میں لگے رہتے تھے. جب ان کے گھر والے ان کے سامنے ان کھانا لاتے اور کھانا کھاتے کھاتے رہتے کھانے سے فارغ ہو کر فرماتے کہ کھانے کے درمیان کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میرا دم گھٹ جائے گا, کھانے کے درمیان کبھی کبھی ایسا غم ہوتا ہے ایسا غم ایسا صدمہ ہوتا ہے کہ گویا ہمارا دم گھٹ جائے گا ہماری روح نکل جائے گی. کسی نے کہا کہ حضرت یہ تو کھانا انسان کے جسم کی ضرورت ہے, آپ کے جسم کی ضرورت ہے, اگر آپ نہیں کھاتے تو ظاہر ہے کہ کمزور ہو جائیں گے, یہ تو جسمانی ایک ضرورت ہے. فرمایا یقیناً یہ ایک ضرورت ہے, مگر میں چاہتا ہوں کہ میرا ہر لمحہ اللہ کے ذکر میں اللہ کی یاد میں اللہ کی تسبیح میں اللہ کی حمد و ثنا میں میرا ہر لمحہ گزرتا رہے, یا تو میں تلاوت میں رہوں یا عبادت میں رہوں ذکر و اذکار میں رہوں استغفار میں رہوں درود پاک میں رہوں, میرا یہ جذبہ رہتا ہے جب میں کھاتا ہوں تو اس کھانے کے درمیان میں ذکر نہیں کر پاتا, تسبیح نہیں پڑھ پاتا, استغفار نہیں کر پاتا, درود پاک نہیں پڑھ پاتا. یہ کھانے کا جو ہمارا وقت ہے 10-5-7 منٹ جو بھی میرا وقت ہے یہ پورا وقت ہمارا خالی گزرتا ہے, اس کو جب میں سوچتا ہوں اور مجھے غم ہوتا ہے کہ آخرت کے اعتبار سے میرا کتنا بڑا خسارہ اور نقصان ہو گیا تو دم گھٹنے لگتا ہے. اور پھر اس کے بعد وہ فرماتے ہیں, کیا تم نے وہ حدیث نہیں سنی, من قال سبحان اللہ وبحمده من قال سبحان اللہ وبحمده غرست له نخلة في الجنة, جو انسان ایک مرتبہ سبحان اللہ وبحمده پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس ایک مرتبہ تسبیح کی برکت سے جنت کے اندر ایک کھجور کا درخت لگا دیتے ہیں, ایک جنت میں کھجور کا درخت لگا دیتے ہیں. تو اگر میں 100 مرتبہ پڑھتا رہوں 1000 مرتبہ پڑھتا رہوں تو مجھے اس کا کتنا فائدہ ملے گا, تو میں کھاتے کھاتے جنت کی ان نعمتوں اور جنت کی اس فضیلت اور درجات سے محروم ہو جاتا ہوں. اندازہ لگائیں کہ جن کی زندگی پورے سال کا یہ معمول تھا پوری زندگی کا یہ معمول تھا, ہم اور آپ تو وقت فارغ کر کے 10 دن کے لیے اللہ کے گھر میں آئے ہیں. لہذا اس رحمت بھرے لمحے میں کوشش کریں کہ ہمیں اس گھر میں آنے کے بعد ہمارا ہر لمحہ روحانی بن جائے نورانی بن جائے, ذکر و اذکار تلاوت و استغفار اللہ کے سامنے آہوزاری رونا تڑپنا اللہ سے رحمت مانگتے رہنا خدا کے سامنے اپنے لیے والدین کے لیے گھر والوں کے لیے اہل و عیال کے لیے بال بچوں کے لیے اقربا کے لیے رشتہ داروں کے لیے امت مسلمہ کے لیے مقامات مقدسہ کے لیے علماء اور صلحاء کے لیے دین کے داعی کے لیے تمام کے لیے ہم خدا کے گھر میں بیٹھ کر دعا کریں. گویا یوں سمجھے کہ ہم اور آپ امت کی طرف سے اپنے پورے علاقے کی طرف سے گویا خدا کے دربار میں سفیر بن کر بیٹھے ہیں ترجمان بن کر بیٹھے ہیں. سفیر کا کام یہ ہوتا ہے کہ سفیر اپنے پورے قوم کی طرف سے پیغام کو پہنچاتا ہے, ترجمان کا کام یہ ہوتا ہے کہ
پورے قبیلے کی طرف سے اور پورے ملک اور پورے علاقے کی طرف سے ترجمانی کرتا ہے, باتوں کو پہنچاتا ہے. تو ہمیں آپ کو اس اعتکاف میں صرف اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے ساتھ ساتھ پورے قبیلے, پورے علاقے, پوری امت مسلمہ اور امت مسلمہ کے ہر طبقے کے لیے ہمیں اپنے اللہ سے آہوزاری کے ساتھ دعا بھی کرنا ہے, مانگنا بھی ہے. یہ اسی وقت ہوگا کہ ہم پورے طور پر اپنے آپ کو اسی کام میں لگائے رکھیں, کوئی لمحہ, کوئی گھنٹہ, دس منٹ, پندرہ منٹ ہمارا ضائع نہ ہو. اللہ رب العزت ہمیں ان عشرے کی قدر و قیمت کو پہچاننے اور اسی ادب عظمت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ایک ایک لمحہ اللہ ہمیں عبادت کے ساتھ رہنے کی توفیق بخشے, اور کوئی ایسا عمل, کوئی ایسی بات, کوئی ایسا انداز ہم سے نہ ہو جائے کہ جس سے اللہ کو ناراضگی ہو جائے, اللہ کو ناراضگی ہو جائے اور اللہ رب العزت ہمیں محروم فرما دے. ہم کسی سے بدگمان نہ ہوں, ہمارے دل میں کسی کے بارے میں خیال نہ آئے کہ دیکھو نا یہ جو لمبا سجدہ کر رہا ہے یہ دکھانے کے لیے کر رہا ہے, یہ تڑپ تڑپ کے روتا ہے, یہ زور زور سے روتا ہے تو دکھلانے کے لیے روتا ہے. ہرگز ہرگز ہمارے دل میں کبھی کسی کے بارے میں کوئی خیال نہ آئے. ایک واقعہ ہے, کئی بزرگوں کی طرف اس کی نسبت ہے. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں جا رہا تھا پگڈنڈی پاس, چونکہ کئی نام ملتے اس لیے میں نام نہیں لیتا, کہ ایک پگڈنڈی سے میں کھیتوں کے راستے سے گزر رہا تھا تو کھیت میں پانی اور کیچڑ تھا. ہم گزر رہے تھے, میرے ساتھ ہمارے اور بھی احباب ساتھ میں تھے, سامنے سے کتا آیا تو میں نے زبان حال سے کتے سے کہا کہ تو تو کتا ہے اور کیچڑ اور پانی میں اچھلتا ہی رہتا ہے, لہذا تو کود جا اس میں اور میں پگڈنڈی سے چلا جاتا ہوں, تیرا کچھ بھی نہیں بگڑے گا اور میں نمازی آدمی ہوں, میرے کپڑے خراب ہو جائیں گے. یہ میں نے زبان حال سے کتے سے کہا تو کتے نے گھورا مجھے, گھور کے دیکھا اور کتے نے زبان حال سے کہا کہ اللہ کے بندے اگر آپ مجھے کتا سمجھ کر حقیر سمجھتے ہیں, اگر کتا سمجھ کر مجھے حقیر سمجھتے ہیں اور حقیر سمجھ کے کہتے ہیں کہ نیچے چلے جاؤ اور آپ اپنے آپ کو انسان اور بہتر سمجھ کر آپ اوپر سے گزرنا چاہتے ہیں, آپ کے کپڑے گندے نہ ہوں اس کے لیے, تو میں کہتا ہوں کہ آپ نیچے اتر جائیے, آپ کے کپڑے گندے ہو جائیں گے تو دریا کے پانی سے آپ کا کپڑا پاک ہو سکتا ہے, کنویں کے پانی سے, تالاب کے پانی سے آپ کا یہ کپڑا پاک ہو سکتا ہے, لیکن اگر آپ نیچے نہیں اترے اور مجھے حقیر سمجھ کر, مجھے گھٹیا سمجھ کر نیچے اتار دیا اور خود اپنے آپ کو بہتر سمجھ کر اوپر چلے گئے تو آپ کا دل گندا ہو جائے گا اور آپ کا دل یہ سات سمندر کے پانی سے بھی پاک نہیں ہو سکتا, آپ کا دل یہ سات سمندر کے پانی سے پاک نہیں ہو سکتا. دل کی پاکی کا کوئی اور ہی طریق ہے, اس سے اندازہ لگائیں کہ دلوں کی گندگی کس قدر خطرناک ہے. اس لیے ہم اپنے ذہن میں اس بات کو بیٹھائیں کہ ہمارے دل میں کسی طرح کی کوئی گندگی آنے نہ پائے, کسی طرح کا وسوسہ آنے نہ پائے, ہم کو اپنے آپ میں لگے رہیں, اپنے آپ کو سب سے زیادہ حقیر سمجھتے رہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں کو بند کر لیجئے, سر کو جھکا لیجئے.